शुरू करें।
औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूदा हाज़रीन और हमारे मुज़ाकरे के काबिल एहतराम शुरका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिरादरान अज़ीज़, ये मुज़ाकराती प्रोग्राम जो गुज़िश्ता बरस से तंजीम में इसका आगाज़ किया गया था, जिसे गुज़िश्ता बरस के मुज़ाकरे को भी तंजीमी दोस्तों ने और अहबाब ने काफ़ी सराहा था और बहुत अच्छे नतायज मुरतब हुए थे। आज का ये जो हमारे नशस्त है, इसका उनवान यकीनन आप बरादरान जानते होंगे, फिर भी मैं अर्ज़ किए देता हूँ, दौरे हाजिर के चैलेंजेस और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मुज़ाकरे के शुरका हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला मौलाना मीर मकसूद अली डोमकी साहब, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं MWM सूबा सिंध के और बहुत ही जफाकश और इनकलाबी जहन रखने वाली शख्सियत। और उसके साथ हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर मसूद जमाल खानजादा साहब, मरूफ़ इस्कालर हैं और हालात हाजरा और उम्मत के मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस मुज़ाकरे को रौनक बख्शी। और उसके साथ डॉक्टर सज्जाद अली रईसी साहब, जो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारी गुजारिश पर तशरीफ़ ले आए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्वान मुज़ाकरा दौरे हाज़िर के चैलेंजेस और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। यकीनन हमारे काबिले कदर उलमा और दानिश्वर हज़रात इस पर इंशाअल्लाह अपने कीमती आरा का इजहार फरमाएंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ चाहता हूँ कि मौजू के हवाले से दो चार बातें आपके गोश गुजार करूँ, ताकि हमें आगे बात करने में आसानी हो। जब हम दौरे हाज़िर के चैलेंजेस की बात करते हैं, तो अगर साहब दो किस्म के चैलेंजेस की मैं निशानदही करना चाहूँगा। कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं कि जो हमारे मुल्क में हमारे समाज में खुद साख्ता हैं, यानी कुछ इश्यूज़ को बाकायदा वज़ा किया जाता है, तरतीब दिया जाता है और फिर पूरी कौम के जहन को उसकी जानिब जो है वो मुनक्कस किया जाता है और मरकूज़ तवज्जोहात को किया जाता है, ताकि वो तमाम अफराद उन्हीं चैलेंजेस को चैलेंजेस समझते रहें जो उन्होंने वज़ा किए हैं, जो ख़ुद साख्ता होते हैं और उनमें उलझा कर बरसों गुजार दिए जाते हैं। और कुछ चैलेंजेस जो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, वो हम चाहेंगे कि वाकईन आलम इंसानियत के लिए, बिलखसूस उम्मत मुसलमान के लिए दौरे हाज़र में वाकईन जो चैलेंजेस हैं, अगर हम अपनी गुफ्तगू उन पर फोकस करें, मसलन जो वज़ई या ख़ुद साख्ता है, जिस तरह हमारे यहाँ मसलन पाकिस्तान में एक छोटा सा मसला मैं अर्ज़ करता चलूँ, बिजली का बहरान। अब बिजली का बहरान हमारी कौम का दर्द सर बना हुआ है और बरसों से सब इसके पीछे लगे रहते हैं कि यार कोई ऐसा कायद, कोई ऐसा रहबर, कोई लीडर आ जाए कि जो हमें सस्ती और मुतवातर बिजली फराहम करे, तो बस फिर हमारे मसाइल ख़त्म हो गए। यानी उन्होंने बिजली को ही दर्द सर बनाया हुआ है। एक मसला ख़त्म होता है, फिर वो कोई दूसरा इशू क्रिएट करते हैं। वाकईन जो मसाले, मसलन हमारे समाज के तालीमी और तरबियती मसाइल, हमारा अखलाकी इन्हितात, उम्मत मुसलमा और आलम इंसानियत रूब ज़वाल हो रही है अखलाकी एतबार से। हमारे यहाँ جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دور جاہلیت ایک مرتبہ پھر عود کر آیا ہے, زندہ ہو گیا ہے. یعنی انسانیت جو ہے وہ طبقوں میں بٹی ہوئی ہے, امن امان کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ کافی مسائل ہیں. میں اپنی اس میں محفل میں شریک ہمارے بزرگان سے کی گفتگو میں میں آغاز میں قبلہ مسعود جمال خانزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی نگاہ میں جو واقعاً امت کے مسائل ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اس جانب جو ہے وہ موڑا جائے اور وہ حقیقی مسائل کو مسئلہ سمجھیں, چیلنجز کو چیلنجز سمجھیں, نہ وہ کہ جو ہمیں ایک ایشو بنا کر ہمارے نوالہ بنا کر منہ میں دیا جا رہا ہے, ہم اسی کو چباتے رہتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے.
بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ مملکت پاکستان کا اور عالم اسلام کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے مملکت خداداد ملک پاکستان کو, عالم انسانیت کو, وہ مذہبی دہشت گردی اور داعش کی صورت میں موجود ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تھے تو ایک ہی سوال ہوتا تھا نوجوانوں کی جانب سے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں واقعہ کربلا کی صحت سے انکار نہیں, مگر یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 6 ماہ کے بچے کو شہید کر دے. وہ کہتے تھے صحت سے ہمیں انکار نہیں واقعہ کربلا کی, مگر ہماری عقل قبول نہیں کرتی کہ 6 ماہ کے بچے کو بے دردی سے شہید کیا جائے. مگر داعش نے وہ کام کر دکھایا کہ اب اس بات پر بالکل لوگوں کو یقین آ گیا کہ جن کی فکری اولاد یہ کر سکتی ہے ان کے آبا و اجداد نے کیا کیا. تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے جو کہ بچہ بچہ جانتا ہے, یعنی پاکستان کا بچہ, عالم اسلام کا بچہ, عالم انسانیت کا بچہ, بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت ہیومینٹی کو, وہ چیلنج ہے داعش کی شکل میں, طالبان کی شکل میں, اس کے نام مختلف ہیں مگر فکر وہی ہے کہ جس کو آج سے کم و بیش 200 سے 250 سال قبل بویا گیا. اور میں انتہائی متشکر اور ممنون ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور ان کی شرائن کے جلو میں مجھے اصغریہ آرگنائزیشن کے پنڈال میں نوجوانوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور مجھے ریکال ہو رہا ہے کہ آج سے کم و بیش 12 سال قبل مجھے جو پریزیڈنٹ ہیں اصغریہ آرگنائزیشن کے, انہوں نے بتایا فضل حسین اصغری نے کہ آغا صاحب آپ 12 سال قبل آئے تھے اور کم و بیش 12 سال بعد اب دوبارہ آئیں. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو کہ پینیٹریٹ کر گیا ہے. اور یہ جو بیج بویا گیا تھا, آغا اخلاق صاحب آپ خود جانتے ہیں, فاضل شخصیت ہیں, کہ 200 سے 250 سال قبل اس بیج کو بویا گیا تھا. یہ چیلنج ہے, یہ صرف عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے چیلنج ہے. اس کو فیس کرنا ہے. اس کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے؟ ریاستی سطح پر فیس کرنا ہے, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے فیس کرنا ہے, پوری شعوری کیفیات کے ساتھ ان کے لٹریچر کو مطالعہ کر کے فیس کرنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے مزارات کو انہوں نے شہید کیا, اور حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی رسول کی نعش مقدس کو لے جا کر ایک نامعلوم مقام پر دفنایا ہے. ان کا بھی علماء بورڈ ہے, ان کا بھی تھنک ٹینک ہے, اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ہم دیکھیں گے کہ جس مزار پر بھی کوئی اس کی تعظیم کر رہا ہے, توقیر کر رہا ہے, تو ہم صاحب مزار کو وہاں سے نکال کر نامعلوم مقام پر دفنا دیں گے, جبکہ ایجنڈا کچھ اور ہے.
صحیح.
تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے,
بہت بڑا چیلنج.
اس کے لیے آج ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے مذاکرے میں, اور میں چاہوں گا کہ مذاکرے کے اینڈ میں پنڈال سے جو نوجوان ہیں وہ سوالات ریس کریں تاکہ کھل کھلا کر اس پر گفتگو ہو.
بہت شکریہ انشاءاللہ نواز صاحب کی. سائیں قبلہ مقصود صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ امت کا بلکہ عالم انسانیت کا بہت بڑا چیلنج ہے یہ دہشت گردی کا ماحول کریٹ کرنا, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پر اس کا پس منظر کیا ہے. یہ 100-150 یا 200 برس پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا. انہیں وضع کیا گیا, انہیں باقاعدہ بنایا گیا, اور نتیجے میں آ کر ان لوگوں نے اس قسم کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کسی ملک میں کبھی کسی میں کہاں, اور مختلف ناموں سے آپ دیکھتے ہیں, کبھی طالبان کے نام سے, کبھی القاعدہ کے نام سے, کبھی کسی اور نام سے, کبھی افراد وہی ہوتے ہیں, تھنکنگ وہی ہے, سوچ وہی ہے, نظریات وہی ہیں, مگر مختلف روپوں میں اور انداز میں آ کر وہ کام کرتے ہیں, اور ان کا بنیادی وہ یہ ہے کہ دہشت گردانہ کاروائیاں. اس سے وہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ان تنظیموں کے دہشت گردانہ جو اسلام کو بدنام کرنے کا بھی ایک بہت بڑا سبب بن رہی ہیں, ذریعہ بن, اس کا پس منظر کیا ہے, انہیں بنانے والے کون ہیں, آیا یہ خود بخود وضع میں اپنا وجود میں آ گئی ہیں, یا کوئی ہاتھ ہے, کار فرما ہے جو انہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ دہشت گردی عالم اسلام اور انسانیت کا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے بڑا مسئلہ جو ہے عالم انسانیت کا وہ سامراجی قوتیں ہیں جنہوں نے داعش کو بنایا, جنہوں نے طالبان کو بنایا, جنہوں نے ان کے ٹریننگ کیمپس بنائے, جنہوں نے انہیں ڈالر دیے, جنہوں نے انہیں سرمایہ دیا, اور یہ جتنے بھی جنم ہیں داعش کے, داعش کا پہلا جنم مجاہدین کی صورت میں تھا, ان کا اگلا جنم طالبان کی صورت میں تھا, ان کا پھر اگلا جنم القاعدہ کی صورت میں تھا, اور ان کا حالیہ جنم جو ہے وہ داعش کی صورت میں ہے. یوں سمجھیں کہ یہ دہشت گردی کی چوتھی نسل ہے, اور یہ چاروں کی چاروں نسلیں جو ہیں وہ سامراجی مہربانی سے بنی ہیں, اور امریکن وزیر خارجہ جو سابقہ ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم ہی تھے جنہوں نے داعش کو بنایا, اور اس سے پہلے پوری دنیا جانتی ہے کہ یہی تھے جنہوں نے طالبان کو بنایا, اس سے پہلے جو امریکن ڈالر پہ یہاں جہاد ہوتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دہشت گردی عالم انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہاں اس سے بڑا مسئلہ وہ سامراجی ملک ہیں, وہ سامراجی سوچ ہے جنہوں نے انسانیت کو برباد کرنے کے لیے, عالم انسانیت کو اپنا ظالمانہ نظام مسلط کرنے کے لیے ان دہشت گردوں کو بنایا. انسانیت کا اس وقت سنگین مسئلہ یہی ہے کہ یہاں ہر روز ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے, اور اس ڈرامے کے درمیان میں حقیقت تلاش کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. اتنی تیزی سے یہاں ڈرامے بازی ہوتی ہے, اتنی تیزی سے یہاں اسٹیج پہ ڈرامہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے, کہاں ہے, کیسے ہے. مثلاً آپ اسی داعش کو لے لیں, اب اس داعش کے اندر ابو بکر بغدادی کے لیے کہا گیا کہ یہ تو اسرائیل کا آدمی تھا اور اسرائیل میں اس کی ٹریننگ ہوئی, اب وہاں پہ اس پلان کا کیا حصہ تھا. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جو عورتیں وہاں آ رہی ہیں بدکاری کے لیے, اور ایک نئی اصطلاح بنی جہاد النکاح کی, تو یورپی ممالک سے یہ عورتیں استنبول ایئرپورٹ پہ آتی ہیں اور ترکی کے راستے جو ہے وہ وہاں پہنچتی ہیں داعش کے ان جنگجو یا ان دہشت گردوں کے پاس. تو اس میں آپ کو جو ہے وہ ترکی کا بھی ایک بڑا کردار آپ کو نظر آتا ہے, آل سعود کا کردار جو ہے وہ بہت ہی اس میں واضح ہے کہ وہ اس تمام کہانیوں کے اندر ان کے پہلے جنم سے لے کر آخری جنم تک آل سعود کا اس کے اندر ایک مرکزی کردار نظر آتا ہے. بندر بن سلطان کی سربراہی میں یہ 80 ملکوں کے دہشت گرد جمع ہوتے ہیں, اور یورپی ممالک سے چن چن کے یہ بندے آتے ہیں یہاں پہ. تو اس کے لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دہشت گردی یقیناً سنگین مسئلہ ہے انسانیت کا, لیکن اس سے زیادہ بڑا مسئلہ وہ عالمی سامراجی قوتیں ہیں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو جنم دیا, اور وہی آج بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ. ایک سوال ڈاکٹر رئیسی صاحب کی طرف, ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے آگے ان کے تبصرے کے بعد, اور وہ یہ سوال یہ ہے کہ قبلہ مقصود صاحب نے بھی جو نام اپنے دہرائے وہ سب اسلامی ممالک اور مسلمان, ترکی ہے مثلاً, سعودی ہے مثلاً, عراق ہے مثلاً, شام ہے یا کچھ. ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, میرا اس پر ایک حیرت کے ساتھ سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان منفی کام کرنے کے لیے ہر جگہ پر مسلمان ہی کیوں مہیا ہیں, مسلمان ہی کیوں ان کے مقاصد کو پورا کرنے میں پیش پیش نظر آتے ہیں. یہ دہشت گردانہ کاروائیاں آخر وہ خود آ کر نہیں کرتے, عراق سے لوگ ملتے ہیں, پاکستان سے لوگ ملتے ہیں, شام سے لوگ ملتے ہیں, اردن سے لوگ ملتے ہیں، ترکی سے لوگ ملتے ہیں، اور یہ سب مسلمان ہیں، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، سب کے چہروں پر داڑیاں ہیں، سب نماز کے پابند نظر آتے ہیں، سب اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ آخر یہ اس قسم کے لوگ کرائے کے کسی اور مذہب اور ملت سے نہیں ملتے، صرف اسلام سے ہی کیوں مہیا ہیں؟ اس کا کیا سبب ہے آخر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میں قبل اس کے کہ میں اس بات میں آپ کا سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز، میں اکثر اس جملے پہ غور کرتا ہوں کہ کیا یہ چیلنجز ہمارے دور میں ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں، یا اس طرح کے چیلنجز ہر دور میں امت مسلمہ کو پیش رہی ہیں؟ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، امت مسلمہ کو ہمیشہ اس طرح کے چیلنجز کا سامنا رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان چیلنجز میں جو لوگ اس کو سامنا کر رہے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ بھی امت مسلمہ کے افراد ہوتے ہیں، اور ان چیلنجز کو بظاہر کریٹ کرنے والے بھی امت مسلمہ سے ہی درمیان کے افراد ہوتے ہیں۔ درپردہ اس کے پیچھے عالمی سامراج ضرور ہوتا ہے، لیکن سامنے جو مثال دہشت گردی کا مسئلہ لے لیں، معیشت کا مسئلہ لے لیں، یا خود ساختہ جو مسائل ہیں ان کو لے لیں، ان سب میں مسلمان ہی انوالو ہیں۔ میں اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ اکثر طالب علموں سے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام کی جو آفاقی سوچ ہے، عالمگیر سوچ ہے، وہ جو سوچ ہے وہ بدقسمتی سے پیغمبر خدا کے رحلت کے ساتھ وہ سوچ محدود ہوئی، یا اس کا جو پہلا پلر رکھا گیا وہ ٹیڑھا رکھا گیا، اب وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کے ساتھ مقابلتاً کچھ ایسے آفاقی عالمگیر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو بظاہر اقلیت میں ہیں، بظاہر کم ہیں، جس کو شیعہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ آپ پوری دنیا میں یہ ایک نظر دیکھیں، دقت سے غور کریں کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے درمیان سے جو دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں یا ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ان کو کس سلوگن کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ نہ امریکہ کا بارے میں ان کے دل میں کوئی عداوت ڈالی جاتی ہے، نہ اسرائیل کے خلاف ان کو تیار کیا جاتا ہے، نہ کسی اور یہود و نصارہ کسی ملک کے خلاف ان کو تیار کیا جا رہا ہے، جس طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں، یہ جو جتنے دہشت گرد ہیں، آج تک انہوں نے نہ امریکہ پہ اٹیک کیا ہے، تو نہ اسرائیل پہ اٹیک کیا ہے، تو نہ کسی یہود و نصارہ پہ اٹیک کیا ہے۔ ان کا اٹیک امت مسلمہ کے درمیان مسلمانوں پہ ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کنسپٹ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، نظریہ آفاقی اور عالمگی نظریہ، وہ ایک ایسا نظریہ جو اٹریکٹ کرتا ہے معاشرے کو، جو جس کو معاشرے کے ہر فرد، ہر طبقہ، ہر قوم اس میں اٹریکشن اس کو نظر آتی ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ، جس کو سو کالڈ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے وہ ان چیلنجز کو سامنے لے آتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، تاکہ یہ جو عالمگیر فکر ہے اس کو روکا جائے۔ ایک چھوٹی مثال، شاید آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے، آج سے 2 سال پہلے اس سلسلے میں پہلی مرتبہ ملیشیا میں ایک کانفرنس ہوئی، انٹرنیشنل کانفرنس، اور اس کانفرنس کا عنوان تھا، آفیشیلی ہوئی یہ کانفرنس، بین الاقوامی سطح پر ہوئی، اور اس کا تھا کہ تشیع کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے، سمجھ رہے ہیں نا، تشیع کو کس طرح سے روکا جائے۔ اور وہاں پر ایک ایرانی یا عرب کوئی کیمرہ مین تھا یا رپورٹر تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ رپورٹر شیعہ ہے، اس کو اتنا فزیکلی مارا گیا، جبکہ وہ ایک آفیشیل کانفرنس ہونے جا رہی تھی، اس کے باوجود کہ وہ اس کی حالت غیر ہوئی۔ تو اس سلوگن کا، جس کو بی بی سی اور باہر کے میڈیا نے اس کو کوریج دیا، ہمارے میڈیا نے نہیں دیا، ان کا جس میں مہاتیر محمد جیسے جو ہے سو کالڈ سافٹ امیج رکھنے والا شخص بھی آیا،
اسلامی ہیرو
سمجھا جاتا ہے، جس کو ملیشیا از دا ٹائیگر آف ایشیا کا ہیرو مانا جاتا ہے، اس نے بھی اسپیچ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ون یونٹ، یعنی ایک ہی مذہب یا ایک ہی سیکٹ رکھتے ہیں ملیشیا میں، کوئی اور سیکٹ آئے گا تو ہمارا جو ملک ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شیعت کا جو اٹریکشن کرنے والی دلکش جو آفاقی عالمگیر تعلیمات ہیں، وہ دنیا اس کو قبول کر رہی ہے۔ یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ ایک ہو کر خود ساختہ قسم کے چیلنجز کریٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں, بم دھماکے کرتے ہیں, اس کا کوئی دوسری وجہ میں نہیں سمجھتا ہے. ہاں اس کے پیچھے عزائم, استعماری عزائم ضرور ہیں, لیکن ہمارے درمیان سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس تشیع کا جو پھیلتا ہوا عالمگیر اور آفاقی سوچ ہے. ایک آرگومنٹ ہے, گفتگو ختم کروں آغا صاحب کو, کہ ایک سروے ہے, آپ میں سے بہت ساروں نے پڑھا ہوگا, یو این اے نے 1998 میں بتایا تھا کہ دنیا میں تیز ترین پھیلنے والا مذہب جو ہے مذہب اسلام ہے, اور اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو سیکٹ ہے وہ مذہب تشیع ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہی ایسے ہی صورت حال ہے کہ آج یورپ میں آپ دیکھیں کہ یورپ میں جو مسلمان ویسے تقلیت میں ہیں, مسلمانوں کے درمیان پاپولیشن دیکھا جائے تو کئی ممالک میں مسلمانوں کی, شیعوں کی پاپولیشن ان کمپیئر ٹو ادر سیکٹس آف اسلام زیادہ ہو رہی ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسی نام پر یہ لوگ ایک ہو رہے ہیں, جس کی طرف آگاہی اشارہ کریں گے, اور امت مسلمہ کے درمیان انتشار اور اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے.
ماشاءاللہ, بہت خوب آگا. آپ تینوں بزرگان کی گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے مجھے, بلکہ ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک گفتگو کا جملہ کوٹ کروں گا, قبلہ و کعبہ محسن ملت علامہ مرحوم صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ, آئی ایس او کے کنونشن میں وہ خطاب فرما رہے تھے, درس دے رہے تھے. وہاں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اسلامی تنظیم کا نوجوان باتھ روم میں نہاتے ہوئے پھسلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی سامراج کا ہاتھ ہے, یہ کوئی امریکن سازش ہے کہ میں پھسلا ہوں باتھ روم میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہ سامراجی سازش ہے, یہ ہے, ہم میں سے لوگ مہیا ہو رہے ہیں, اسلام بدنام ہو رہا ہے, ہمارے ہی نام پر یہ سارا کام ہو رہا ہے, اور یہ تمام دہشت گردی کا محور اور مرکز بھی اسلامی ممالک ہیں, اور ہمارے ہی مقدسات کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. آیا یہ فقط سامراج کا ہی کام ہے یا اس میں ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں؟ ڈاکٹر مسعود صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس میں ہماری کیا کمی ہے, کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہم استعمال بھی ہو رہے ہیں اور ہم اتنی مار بھی پڑ رہی ہے صدیوں سے تاریخ میں ہمیں.
جی بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے, اور میری خواہش بھی تھی من کی کہ آپ بھی مجھ سے سوال کریں. سب سے پہلے تو پروفیسر کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ آپ ایک کیمرہ مین کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تشیع ہونے کی بنیاد پر مارا گیا. 1400 سال میں سب سے زیادہ جس مکتبہ اسلام کو مارا گیا ہے وہ تشیع ہی ہے, اور میں اکثر یہ بات کیٹاگوریکلی کہتا ہوں کہ مکاتب اسلامی کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر ظلم ہوا ہے تو وہ تشیع پر, اور مذاہب کی تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے تو وہ جیوس پر. بہرحال میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گا. آغا صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ استعماری طاقتیں بھی ہیں, مگر میں نے جو ابتدا عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ داخل کا بھی ہے,
داخل
خارج کا بھی ہے,
داخل
اور داخل کا بھی ہے. یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی لعنت اللہ علیہ نے جو بیج بویا تھا آج سے 150-200 سال کم و بیش پہلے, تو وہ آگے بڑھا ہے, وہ پھیلا ہے. تو یہ مسئلہ صرف داخل خارج کا نہیں ہے,
داخل
خارج کا بھی ہے. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے داخل میں ایسے لوگ موجود ہیں, اور یہاں تک لکھا, قبلہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا صنم خانہ روضہ رسالت میں آپ ہے, اگر میرے بس میں ہوتا تو میں صنم خانے کو یہاں سے ہٹا دیا, اسے ختم کر دیا جاتا. تو یہ مسئلہ داخل کا بھی ہے, صرف خارج کا نہیں ہے. مثال کے طور پر انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. جب ملالہ پر انہوں نے حملہ کیا تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ اور خضر کے واقعے کو بنیاد بنایا کہ قرآن کے اندر موجود ہے, ہم نے ملالہ کو صحیح ٹارگٹ کیا ہے, اس لیے کہ جب خضر نے ایک بچے کو قتل کیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے میں اسے کیوں مار رہا ہوں, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بالکل جائز ہے ہمارا ملالہ کو اٹیک کرنا. آپ جانتے ہیں نا قبلہ, انہوں نے استدلال یہیں سے کیا موسیٰ اور خضر کے واقعے سے, کہ جناب خضر نے موسیٰ کو کہا کہ آپ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں, اس لیے کہ میں صاحب علم لدن ہوں, آپ صاحب علم وحی ہیں. تو اور آج تک جو کتابیں آئی ہیں ان کے تھنک ٹینک کی, بالخصوص ڈاکٹر ایمن الزواہری کی, اس کتاب کو آپ پڑھیں کہ ان کی ایک فینٹیسی ہے, ایک چاہتے ہیں اپنی فینٹیسی کو سامنے لے کر آنا, ایک خیالی جنت کو سامنے لے کر آنا, ایک امارت اسلامی کو سامنے لے کر آنا, اور اس کے لیے جغرافیائی حدود ان کے لیے سب سے آئیڈیل ہیں افغانستان اور پاکستان کی. وہ اس کو ایک ملک دیکھتے ہیں, جہاں تک سعودی عرب کی بات کی، یہاں بھی میں کیونکہ نوجوانوں سے بات ہو رہی ہے اور مجھے مزہ آتا ہے، اور آج میں بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ یوتھ سے بات کروں گا، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی سعودی عرب کا ذکر ہو تو ہمیں حرمین شریفین کو اور سعودی عرب کو ہمیشہ جدا دیکھنے کی ضرورت ہے، جدا دیکھنا چاہیے. حرمین شریفین ہمارا منبع ایمان ہے، مرکز ایقان ہے، اور سعودی عرب میں اور اسرائیل میں کوئی بال برابر فرق نہیں.
ماشاءاللہ،
یہ بات میں کیٹیگوریکلی کرتا ہوں. جی آغا صاحب، مسئلہ داخل
جی
کا بھی
جی
صرف خارج کا نہیں،
یقیناً اس پر تبصرہ ہونا چاہیے، کس حد تک کرنا چاہیے. درود بر محمد و آل محمد، بلند آواز سے درود بھیجیں بارگاہ محمد و آل محمد. اس کے ساتھ آگا قبلہ مقصود صاحب، دہشت گردی اور جب ہم دور حاضر کے چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو یقیناً کچھ اور بھی مسائل درپیش ہیں امت کو اور عالم انسانیت کو. گزشتہ برس بھی شاید اسی قسم کے مذاکرے میں وہی بات میں دہرا رہا ہوں کہ ایک اور بھی چیلنج اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنے ٹیکنالوجی، علمی پیش رفت اور ایجادات کے حوالے سے، مثلا آج بھی ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھ کر کہتے ہیں صابن فلاں نبی کی ایجاد تھا، اور وہ اپنا جو ہے وہ سوئی اور دھاگا فلاں نبی نے ایجاد کیا تھا، وہ انبیاء کی طرف سے اس قسم کی چھوٹی موٹی، اور وہ لوگ ہنستے ہیں کہ بھائی ایک طرف سے تو جہاز بنائے جا رہے ہیں، راکٹ بنائے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کا سسٹم چل رہا ہے، اور آپ صابن اور سوئی دھاگے اور ان چیزوں کی مثال دے رہے ہیں. موجودہ دور میں یہ تجزیہ، اور بلکہ پرویز مشرف نے کسی جگہ پر یہ کہا تھا کہ اکیلے اسرائیل میں اتنی یونیورسٹیاں ہیں جتنی تمام اسلامی دنیا میں مل کر نہیں ہیں، اور آپ بزرگان کا واسطہ رہا ہے تنظیموں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ. علمی انحطاط، ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی بزرگ شخصیات ہیں، محققین ہیں، وہ قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مختلف علوم میں، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد بجائے پیش رفت کے ہم بیکورڈ گئے ہیں، پیچھے گئے ہیں. ہمارے ہاں دنیا میں کی مثالی درس گاہوں میں سے ایک بھی درس گاہ نہیں ہے. ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمان ممالک سب سے پیچھے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ یہاں کیا سازش کار فرمائے، یا اس میں بھی ہماری غفلتیں ہیں، کوتاہیاں ہیں؟ کیا سبب ہے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی اور علمی میدان میں مسلمان قوم پھر بھی سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے امت مسلمہ؟
میں سمجھتا ہوں اس میں بھی بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ دین کی جہاں تک تعلیمات ہے وہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی وحی کا آغاز جو ہے وہ اقرا سے ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یا نون والقلم، مجھے قسم ہے قلم کی اور اس تحریر کی جو قلم سے لکھی جائے گی. تو اس طرح کی آیات کریمہ ہیں، اس طرح کی احادیث ہیں جس میں علم کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، لیکن دوسری طرف سے علم کے میدان میں ہم سب سے پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی حد تک تو ہم خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا. اب دیکھیں، انبیاء کی جدوجہد میں، آئمہ طاہرین کی جدوجہد میں جس مرکزی نقطہ کی طرف اہمیت دی گئی ہے وہ نظام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں یا جو جزوی برائیاں ہیں، ان سب کا مرکز اور محور جو ہے وہ نظام ہوتا ہے، حاکمیت ہوتی ہے. جب حاکم برا ہو تو سب برا برے ہوتے ہیں، جب حاکم ٹھیک ہو تو جس تمام چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. مثلا پیغمبر اکرم کی یہ حدیث کہ دو طائفے، دو طبقے اس امت کے ایسے ہیں وہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، علماء اور عمراء، علماء اور حکام. تو علم یہاں پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شرمناک بات ہے ہمارے لیے. مجھے اسرائیل کی یونیورسٹیوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جاپان کے لیے میں نے بھی سنا ہے کہ اس ایک ملک کے اندر جتنی یونیورسٹیاں ہیں تمام عالم اسلام کو آپ ملا لے، 57 اسلامی ممالک کو، تو مل کے بھی اتنی جو ہے وہ یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ اس معیار کے ہیں نہ اس تعداد کے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے، جس دین نے پہلے دن ہمیں اقرا کا پیغام دیا ہو، جس دین نے ہمیں قلم کی عظمت سکھائی ہو، جس دین نے ہمیں کہا ہو کہ علم جو حاصل کرنے جاتا ہے وہ در حقیقت جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کردار کی کوتاہی بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن کردار کی کوتاہی کے ساتھ ساتھ پھر ہم اسی طرف جاتے ہیں کہ نظام ہی ہے جو انسانوں کو علم کی طرف لے جاتا ہے. مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب انقلاب لائے تو اس وقت ایک بڑی تعداد وہاں ان پڑھ لوگوں کی تھی. آپ نے کہا کہ ایران کے ہر گھر کو ایک اسکول میں بدلنا چاہیے, ہر مسجد کو ایک اسکول میں بدلنا چاہیے, جہاں پہ 40% تعلیم یافتہ لوگ تھے یا 45% تھے, وہاں انہوں نے 99% پہ جو ہے لے گئے اپنے تعلیمی اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تبدیلی آ سکتی ہے. اب مثلا پاکستان کے اندر ہی آپ دیکھ لیں ہمارے تعلیم کا نظام کتنا برا ہے, کتنا تباہ حال ہے. یہاں ایک تو طبقاتی نظام تعلیم ہے, طبقاتی نظام تعلیم, امیر کا بچہ ایک اسکول میں پڑھتا ہے, غریب کا بچہ دوسرے اسکول میں پڑھتا ہے, اور وہاں پہ بھی جو غریب کا بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کو وہاں پہ کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, نقل کرو جہاں, اس طرح کے تمام مسائل. اب ظاہر ہے کہ یہ انفرادی کوشش سے تو اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا جب تک اجتماعی کوشش نہ ہو اور جب تک نظام کو ہم درست نہیں کرتے.
اگر کچھ بنے
اقراق صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو علمی انحطاط ہے کیوں ہے, جس پہ آغا صاحب نے بہت سر حاصل گفتگو کی. میں تاریخ کے تناظر میں ایک بنیادی ایک اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں دیگر اقوام کے مقابلے میں, دیگر مذاہب کے مقابلے میں آگے, اس سلسلے میں آپ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, مسلمان ہمیشہ علم اور تعلیم اور علم عمل کے میدان میں مسلمان دیگر اقوام کے مقابلے میں آگے ہوا کرتے تھے, لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمان ایک دم جو ہے نا اس کا ڈکلائن آ گیا اور انحطاط کے شکار ہوئے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک عالمی سازش کے تحت آج سے 500-600 سال پہلے اس کی جو تعبیر ہے تعلیم کی اس کو چینج کر دیا گیا مسلمانوں کے درمیان, اور مسلمانوں کو یہ پڑھایا گیا کہ علم یہ ہے اور یہ علم نہیں ہے. مثال آپ جانتے ہیں کہ جب کرسچینٹی عروج پر تھی ایک زمانے پر, پھر زوال پہ آ گئی, تو ان کے زوال میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ جب عروج میں تھی تو زوال میں اس لیے آئی, کرسچینٹی میں بھی زوال آ چکا ہے, عیسائیت میں بھی اس لیے آئی کہ ان کے جو مذہبی طبقہ تھا انہوں نے پورے معاشرے کے ہر چیز کو اس طرح سے قبضہ کیا تھا اور ایک ایسی محدود تعبیر دی تھی کہ یہاں تک کہ جوان لڑکا اور لڑکی بھی اپنی مرضی سے شادی تک بھی نہیں کر سکتے تھے جب تک اس کا جو پادری ہے اسے اجازت نہ لی جائے. اس کے بنیاد پر ان کے ہاں ایک بغاوت آئی اور اس بغاوت کے نتیجے میں ایک سیکولر اپروچ جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں وہ آئی. وہ جو سیکولر اپروچ وہاں سے نکلی پھر ہمارے درمیان آئی, تو اس سیکولر اپروچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ سامنے آنے لگا, اور وہ مذہبی طبقہ اتنا آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر مسلط ہوا کہ اس نے دین تعلیم اور علم کی جو تعبیر دی وہ اتنی محدود دی کہ اس سے باہر دیگر جتنے بھی علوم تھے اس کو علم کے دائرے سے انہوں نے خارج کر دیا. یہ وہ وجہ بنی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان سے جتنے بھی ہمارے دیگر علوم تھے جس کو نیچرل سائنسز کہیں یا سوشل سائنسز کہیں یا آپ کو کچھ فزکس یا میٹا فزکس کہیں, یہ تمام علوم ہمارے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں سے نکل گئے اور اس وہ اغیار کے ہاتھوں میں گئے. آج اسی کا نتیجہ کہ اغیار ان علوم کے اوپر کہاں جا چکے ہیں اور ہم لوگ کہاں پر ہیں. میں سوشل میڈیا میں ایک چھوٹی چیز دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ریسرچ, کیونکہ میں خود کوآرڈینیٹر ہوں ایم فل پی ایچ ڈی کا, ہمارے ہاں پی ایچ ڈی کرنے والے آتے ہیں, ایم فل کرنے والے آتے ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آگے صاحب بیٹھے ہیں, آگے صاحب تو خیر کسی تھراٹ پروکنگ موضوع پہ کر رہے ہیں, لیکن اکثریت ان کی ہوتی ہے وہ کسی مدرسے پہ ریسرچ کر رہا ہے, وہ کسی شخص پہ کر رہا ہے, وہ کسی ادارے پہ کر رہا ہے. آج 99% ہمارے درمیان پی ایچ ڈی کرنے والے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ کسی ادارے میں ڈگری کر کے پی ایچ ڈی کر کے ڈگری لے لیں تاکہ وہ ڈاکٹر بن جائے, کبھی وہ تھروٹ پروکنگ ایشو کو ریسرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صورتحال تمام علوم پر ہوئی ہے, یہ وہ وجہ بنی ہے کہ ہم نے علمی جو تعبیر تھی وہ مسلمانوں کے درمیان وہ تعبیر ایک طرح سے بگڑ گئی. اور آج دیکھیں انتہائی معذرت کے ایک میں نے لوں گا کہ برادران دیگر مذاہب اسلامیہ کے درمیان علم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ وہی ہے کہ ایک خاص ریٹیفیکیشن کے اندر کچھ علوم حاصل کرنا ہے, اس کے علاوہ دیگر علوم کو بعض ایسے ایریاز ہیں, میرا تعلق ان ایریا سے جہاں تک کہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ان علوم کا حصول جو ہے نا یا اس کو حاصل کرنا جائز نہیں ہے. لہذا تعبیر کو خراب کیا گیا اور اسلام کے اگین وہ آفاقیت اور عالمگیریت والی سوچ محدود ہو گئی اور علم کی تعبیر بھی محدود ہو گئی, اس کی وجہ سے علمی انحطاط کے ہم شکار ہو گئے.
ڈاکٹر صاحب, مسعود صاحب, میں اصل میں جو جاننا چاہ رہا ہوں اور حاضرین بھی جاننا چاہیں گے انشاءاللہ یقیناً, کہ یہ تو حالات ہیں, ہم بیان کریں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, پھر وہی کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سمراج سازش کامیاب ہو گئی اور ہم پیچھے چلے گئے, بنو امیہ سازش کامیاب ہو گئی اور الہی سسٹم جو ہے وہ پھر روبہ زوال ہو گیا, بنو عباس کامیاب ہو گئی روبہ زوال ہو گئے, سعودی عرب پر یا اس پر انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی پر برطانیہ نے کام کیا وہ کامیاب ہو گئے, ہم پھر ناکام ہو گئے. میں جاننا چاہوں گا کہ وہ ہماری کمزوری کیا ہے جو بار بار ہمیں ناکام کر رہی ہے اور مخالفین کو کامیاب کر رہی ہے, اور جس طرح مثلا میرے مکان پر خدا نخواستہ کوئی قبضہ کر لے, میرے پلاٹ پر کوئی قبضہ کر لے تو لوگ کہیں گے اخلاق صاحب کی کوئی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں نے اس کی ملکیت پر قبضہ کر لیا. ہماری ہر چیز پر قبضہ ہوتا جا رہا ہے, ہمارے نوجوان نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی, ہمارے اخلاقیات روبہ زوال ہو گئے, ہمارے تمام جو ہیں وہ مقدسات کی توہین ہو رہی ہے. آخر کمزوری کیا ہے اور یہ کمزوری کیوں پیدا ہوئی ہے؟
پروفیسر رئیسی نے جو بات کی نا کہ کرسچینٹی پاسٹ میں سے گزر چکی ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کا وہ ڈارک ایج چل رہا ہے.
جی صحیح,
آپ اس سے ابھی گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, بہت خوبصورت بات پروفیسر رئیسی نے کی کہ کرسچینٹی اس سے گزری ہے. جب آپ کے یہاں یہ کہہ دیا جائے گا کہ مووی بنانا حرام ہے, تصویر بنانا حرام ہے, تو آپ میرین سائنسز کو کیسے جانیں گے؟
کیسے جانیں گے یقینا.
اور پروفیسر رئیسی, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر کے آگے بڑھاؤں گا کہ جب ادیب رضوی کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے تھے اور جتنے ملا تھے جن میں سے ایک کا ذکر ملا ڈیزل کا کیا آغا صاحب نے, تو میں دعا کرتا تھا کہ یا الہی ملا ڈیزل کا گردہ فیل ہو جائے, اس لیے کہ جب اس کا گردہ فیل ہوگا تو اس کو پتا چلے گا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کیا شے
ہے اور ادیب رضوی کیا ہے.
ٹھیک ہے نا, کہ ادیب رضوی کیا ہے, پراؤڈ آف ایشیا.
ادیب رضوی اٹیک ہو چکا ہے.
ہاں بالکل بالکل ہو چکا ہے. ان کے لیے ایک صلوات پڑھیں ادیب رضوی صاحب کی,
اللہم
کہ جس نے کم و بیش 3,000 to 3,500 لوگوں کو زندگی دی ہے.
بالکل صحیح,
باذن خدا,
باذن
ذات واجب. ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ حرام ہے فلاں حرام ہے, تو میرین سائنسز تو میں جان ہی نہیں سکتا تھا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈارک ایج ہے امت مسلمہ کا جس سے کرسچینٹی گزری ہے. 1500 جس طرف پروفیسر رئیسی نے اشارہ دیا کہ ان کے یہاں شادیاں نہیں ہوتی تھیں, پریسٹ نہیں کرتے تھے, پھر ایک ریولوشن آیا, مارٹن لوتھر لے کر آیا, وہاں سے پروٹسٹنٹ مکتب فکر کا آغاز ہوا جس کی تاریخ 500 پرانی ہے. تو یہاں کچھ نہیں ہے نا, بھیجے میں کچھ نہیں ہے, دماغ یہاں ہے گھٹنے میں, تو سازش کا شکار ہو جاتے ہیں. مگر امید پیوستہ رہے شجر سے, اور وہ شجر ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, انشاءاللہ یہ ڈارک ایج گزرے گا اور بہتری آئے گی.
یہ تفل تسلی تو نہیں ہے؟
نہیں, تفل تسلی نہیں. ایک بات اور اہم عرض کروں گا کہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کا ورثہ ہوتا ہے, انسان کا, نہ کہ مسلمان کا, نہ کہ مسیحی کا, نہ کہ ہندو کا, نہ کہ جیو کا.
بہت اچھی بات,
یہ انسان کا ورثہ ہوتا ہے. میں سندھ کے کانٹیکسٹ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میرے ایک سندھی اسپیکنگ دوست ہیں, مزے کی بات آغا صاحب یہ ہے کہ مرزا غالب کو میں ان سے سمجھتا ہوں.
کیا بات,
اس لیے کہ غالب کو انہوں نے سمجھا ہے, مجھ سے زیادہ سمجھا.
صحیح,
تو میں غالب کو سمجھنے کے لیے ان کے سامنے زانو تلمس نہیں کرتا ہوں. تو علم انسان کا ورثہ ہے, اس پہ کڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لوگ بہت سے آگے نکل گئے, جیوز آگے ہیں یا کرسچینٹی آگے نکل گئی علم کے اندر, تو انہوں نے ایک تو سیکولرزم کو سمجھا. ہمارے یہاں بہت یوتھ سے میں بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, کہ ہمارے یہاں ہمیشہ سیکولرزم کی جو میننگ کی گئی, جو اس کا معنی کیا گیا, وہ بڑا رانگ کیا گیا. ایون بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب کو بھی علمی ٹھوکر لگی. سیکولرزم کا معنی لا دینیت ہرگز نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے ہم دینیت. ٹھیک ہے نا, اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو مولانا حسین احمد مدنی کے جو پوتے ہیں موجودہ, وہ کس طریقے سے سیکولرزم کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. مولانا قلب صادق سے آپ بات کریں سیکولرزم پہ, میری گفتگو ہو چکی, وہ کئی اشرے پڑھتے رہے محفل حسینی پر.
جی ہاں,
تو میں نے کہا آپ جس طریقے سے سیکولرزم کو وہاں سپورٹ کرتے ہیں, ایک آش یہاں بھی کوئی مجلس سیکولرزم کے محاسن پر پڑھ دیں, تو میں سمجھتا ہوں ہم تھوڑا سا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ سیکولر بنیادوں پر. ہاسپٹل یہ نہیں پوچھتا جب آپ علاج کرانے جاتے ہیں تو ہاسپٹل سیکولر ہے, وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں. ہاسپٹل نے آپ کو شفا دینی ہے. جب آپ فروٹ کھاتے ہیں تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں اس وقت آپ کے منہ میں جاؤں گا جب آپ مسلمان ہوں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں, جس معنی کے اندر ہمارے علماء مخالفت کرتے ہیں اس معنی میں ہم بالکل مخالف ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے نظام کے خلاف کسی چیز کو قبول نہیں کریں.
یہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کبھی اس پر موضوع پر خود سیکولرزم کو,
اور میں چاہوں گا کہ آپ قلب صادق کو آن لائن لیں,
انشاءاللہ
قلب صادق لکھنوی کو.
جی جی جی,
لکھنؤ دور نہیں.
انشاءاللہ اس پر کبھی الگ سے ایک موضوع بنا کر سو اس پر گفتگو کی جائے گی. قبلہ مقصود صاحب کی طرف آؤں گا کیونکہ ٹائم ہمارا محدود ہے اور گفتگو ہمیں سمیٹنی بھی ہے. چیلنجز کے حوالے سے مثلا جس طرح آگے انہوں نے فرمایا کہ دہشت گردی چیلنج ہے, علمی انحطاط اخلاقی انحطاط چیلنج ہے, اور اس پر یہ بھی ہوا کہ بار بار مخالف قوتیں ہی کامیاب ہو جاتی ہیں, مسلط ہو جاتی ہیں, اور سامراجی سازشیں جو ہیں وہ اتنی پاورفل ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ سازش کرنے میں منظم ہیں, ہم سازش کا مقابلہ کرنے میں بھی شاید غیر منظم ہیں, اس وجہ سے وہ صحیح مقابلہ نہیں. تو اس حوالے سے ایک اور چیلنج بھی مجھے میرے نگاہوں پر جو ہے وہ سامنے آیا ہے, وہ یہ کہ اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین المسلمین مثلا صدیوں سے علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور کچھ دوسرے بزرگان نے, جمال الدین اسد آبادی افغانی انہوں نے اس پر کام کیا, امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر کام کیا, رہبر معظم اس حوالے سے بات کرتے ہیں, اور مختلف قسم کے اتحاد بین المسلمین کا نظریہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے, مستحکم ہو رہا ہے. قبلہ ڈومکی صاحب, اتحاد بین المسلمین بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جب تک امت منظم نہیں ہوتی, متحد نہیں ہوتی, تو اپنے مسائل کو صحیح طور پر فیس نہیں کر سکتی. اس راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں, کیا رکاوٹیں ہیں اور کس طرح اسے کامیاب کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ سامراج جو نہیں ہونے دے رہا اسے ہم ناکام کریں اور اس کو ہونے دیں.
مسلمین اور اتحاد انسانیت, بلکہ بین المسلمین سے بھی ذرا اوپر دین کی جو تعلیمات ہیں, اتحاد بین المسلمین تو ہم تاکید کے لیے کہتے ہیں. جب اتحاد بین المسلمین ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غیر مسلموں کے خلاف ہم مل کر پھر ان سے کوئی جنگ لڑنی ہے. ہم نے عقیدے کی بنیاد پہ کسی پہ تشدد کرنا ایسی اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے. اتحاد بین المسلمین کے ساتھ دین اسلام نے ادیان الہی کے ساتھ بھی اتحاد کا درس دیا ہے, انسانیت کے لیے بھی اتحاد کا درس دیا ہے. بنیادی طور پہ تفرقہ جو ہے وہ شیطان کا پیغام ہے, اتحاد محبت یہ خدا کے دین کا پیغام ہے. اتحاد بین المسلمین کی خصوصی طور پہ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ دشمن جو ہے, ہم چاہے کتنا ہی اس کو نظر انداز کریں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے, اور جس کو اسلام سے شدید دشمنی ہے. اسلام سے انہیں دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ظلم کے نظام کے خلاف ہے, ان کے ظالمانہ نظام کے خلاف ہے. وہ چاہتے ہیں انسانیت کو اپنا غلام بنائیں, اور اسلام اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کمیونزم کے ٹوٹنے کے بعد, اس نظام کے زوال پذیر ہونے کے بعد, اب امریکہ کے مقابلے میں پوری دنیا میں اسلام ہی ہے, اسلام ناب ہی ہے جو ان کے مقابلے میں ہے. اور مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس کی قیادت شیعہ کے پاس ہے اس وقت. نائجیریا سے لے کر آپ دیکھیں کہ لبنان تک, لبنان سے عراق تک, عراق میں اتنی بڑی فوجیں انہوں نے اس لیے تو نہیں اتاری تھیں کہ عراق ان کے قبضے سے باہر نکل جائے. اب دیکھیں امریکہ کو بڑی شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں عراق پہ قبضہ کرتے ہوئے. وہ تو قطن نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے داعش جو ہے وہ برباد ہو, وہ قطن یہ نہیں چاہتا جو کچھ ہونے جا رہا ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت سامراج کے ظالمانہ نظام کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اسلام ہے. اسلام کو بدنام کرنا ان کا ایک ہدف ہے, اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنا, دین کی غلط تشریح کرنا, یہ ان کا پہلا ٹارگیٹ ہے. کبھی طالبان کی صورت میں, کبھی داعش کی صورت میں, وہ کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار, یہ ایک تیر سے دس شکار کرتے ہیں. یہ دس شکار جو ان کے ہیں ان میں ایک یہ ہے. تو اتحاد بین المسلمین کو توڑنا یہ ان کا بنیادی ہدف ہے, تفرقہ پھیلانا ان کا بنیادی ہدف ہے. جب شیعہ سنی آپس میں لڑیں گے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ وہ مشترکہ دشمن کے خلاف لڑیں, انسانیت کے دشمن کے خلاف لڑیں. تو اس لیے کروڑوں اربوں ڈالر اس پہ خرچ کیے جاتے ہیں, وہ جو ملا بکتے ہیں ان کو وہ خرید لیتے ہیں, وہ انہی کی بولی بولتے ہیں, وہ انہی کی زبان بولتے ہیں. یہاں پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً ملاؤں کو ساتھ بیٹھ کے وہ معاہدے کرتے ہیں, خوب ان کو پیسے ملتے ہیں. آج کل بڑا اہم موضوع بنا ہوا ہے پاکستان کا بھی.
اگر آپ سے پہلے میں پھر ڈاکٹر مسعود صاحب کے پاس جاؤں گا, کیا کہا کیا یہ تو جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ بہت زیادہ کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں توڑنے کے لیے, ہمارے لوگ ان کے پاس مہیا ہیں جو تفرقہ پردازی کے لیے کام کر رہے ہیں, ملا بک رہے ہیں, مفتی صاحبان بک رہے ہیں, تو یہ تو بڑی بھیانک صورتحال ہے. کیا اس خواب کی اتحاد والے کی تعبیر دیکھ پائیں گے یا ایک ڈراؤنا خواب ہی رہے گا اور ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے؟
یعنی بالکل دیکھ سکتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی, کہ اختلاف میں آپ وحدت کو تلاش کریں. یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ایک پینل ڈسکشن رہا جس میں میں, علامہ عرفانی اور باقر زیدی تھے. تو آڈینس میں سے ایک سوال ہوا باغ فدق پر, ناٹ فدق, باغ فدق
پر.
تو باغ فدق پر جب بات ہوئی تو میں نے ان کو عرض کیا کہ میں نے کہا یہ بالکل ایک اہم سوال ہے اور مجھے سے بہت سے سوالات کے جوابات نہیں ملتے. مثال کے طور پہ اگر میں تشیع اور تسنن کے کانٹیکس میں بات کروں تو آج شاید یہ جگر کا ایک چھالا میں سیکنڈ ٹائم کہیں پھوڑ رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ چھالا پھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو باغ فدق پر مجھ سے سوال کر رہے ہیں, مجھے تو اس سوال کا جواب بھی نہیں ملتا کہ 1400 سال پہلے نواسۂ رسول کے ہوتے ہوئے امت کس طرح حضرت ابو حنیفہ کی پیروکار ہو گئی. مگر ایک حادثہ ہو گیا. دیکھیں میں بہت اہم اس وقت پنڈال میں ہوں اور یوتھ مجھے سن رہی ہے.
اگر آپ کی دو سیکنڈ کے لیے بات رکھ کر میں دوستوں کو صرف آگاہی دینا چاہ رہا ہوں, قبلہ مسعود جمال خانزادہ صاحب اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور خوش عقیدہ ہیں, مجالس پڑھتے ہیں, قبلہ جوادی صاحب کے ساتھ کافی ہم آہنگی ہے, خانہ فرنگ جمہوریہ اسلامی ایران میں مختلف مواقع پر ایمان حضرت ابو طالب پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں. اس لیے آپ کی بات بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے یہ اور زیادہ ویلڈ ہو جاتی ہیں.
اور میں اس وقت یوتھ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا باغ فدق تو بہت چھوٹا سوال رہ جاتا ہے, سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جب نواسۂ رسول کی فقہ موجود تھی اور انہی کے شاگرد رشید کے پیچھے امت لگ گئی, مگر یہ واقعہ ہو گیا. دیکھیے میں بہت توجہات چاہ رہا ہوں. رسول بخش پلیجو کا ایک جملہ ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا اس بات کو واضح طریقے سے سمجھانے کے لیے. پہلے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
شیعہ سنی,
بھائی بھائی,
شیعہ سنی,
بھائی بھائی,
حسینیت,
زندہ باد,
یزیدیت,
مردہ باد.
درود و سلام پڑھیں بابا سے بلند.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرج علی محمد.
رسول بخش پلیجو صاحب ایک پولیٹیشن ہیں سندھ کے اور میں انہیں تھنکر سمجھتا ہوں, وہ تھنکر تو ہیں. انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کہی کہ 1947 میں ہجرت ہوئی, ریفیوجیز آ گئے, وہ یو پی کی سی پی کی تہذیب کو تمدن کو چھوڑ کر آئے. اچھا وہ بھی ڈسٹرب ہوئے, جب سندھ میں آئے تو جو سندھ کی عوام تھی وہ بھی ڈسٹرب ہو گئی, مگر یہ حادثہ ہو گیا. یہ حادثہ, جواب دیجئے, ہو گیا. اب آپ کو بھائی کی طرح رہنا ہے, ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے 1400 سال پہلے بھی یہ حادثہ واقعہ ہو گیا. اب یا تو یہ کریں کہ 40 کروڑ تشیعوں کو ذبح کر دیں, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کریں کہ جو 1 ارب سے اوپر یا اس سے کچھ کم سنی ہیں انہیں ذبح کر دیا جائے, ٹھیک ہے. ایک حادثہ ہو گیا, ایک واقعہ ہو گیا. اب یونٹی ان ڈائیورسٹی, اختلاف میں وحدت کو تلاش کرنا ہے اور شعوری سطح پر تلاش کرنا ہے. میں آغا صاحب, آپ بہت فاضل شخصیت ہیں, آپ کی یعنی بات کو, سوال کو بہت سنجیدہ لیتے ہوئے ایک بات اور پلس کر دوں کہ میں نے ایک دفعہ ایک پاگل پن کیا اور میں نے کیبنٹ ڈویژن جو اسلام آباد ہے اس کو ایک خط لکھا اور میں نے کہا کہ اتحاد امت کی ایک عملی شکل شاہ فیصل مسجد میں نظر آ سکتی ہے, یا وہاں نظر نہ آئے تو وہ عملی شکل جو پارلیمنٹ کی ماسک ہے اس میں نظر آ سکتی ہے. تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ چونکہ شیعہ بھائی نمازوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس طرح کی کوئی شکل وہاں نظر آ جائے کہ فجر کی نماز پڑھائے کوئی عالم امامیہ, کوئی شیعہ بھائی پڑھائے, چونکہ اس میں جھگڑا نہیں جمع سلاتین کا, سن رہے ہیں نا آپ, یہ میں نے وہاں لکھ کر بھیجا. تو میں نے کہا فجر کی نماز ہمارا کوئی شیعہ عالم بھائی پڑھا لے, ساجد نقوی پڑھا لیں یا عباس کمیلی پڑھا لیں, جو بھی پارلیمنٹ میں اس وقت موجود تھے
کوئی پڑھا لیں.
اور میں نے کہا جو ظہر کا مسئلہ ہے تو وہ ظہر کی نماز جو ہے جناب علی کوئی اپنا جو ہے وہ اہل حدیث عالم پڑھا لے, اس لیے کہ وہ اثر جلدی پڑھتے ہیں. تو وہاں بھی جھگڑا کھڑا ہوا, ظہر میں جھگڑا نہیں
ہوگا
تو وہ ظہر کی نماز پڑھا لیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا پھر عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مکتبہ فکر کا کوئی عالم پڑھا لیں. ٹھیک ہے, تین نمازیں ہو گئیں. میں نے کہا اب مغرب اور عشاء رہ گئی تو وہ کوئی سنی عالم وہاں پر پڑھا لے دو نمازیں, تو یہ خوبصورت شکل آئے گی. تو آپ یقین جانیں گے انہوں نے مجھے جواب یہ دیا کہ آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں. اور فراز کا ایک شعر لکھ بھیجا کہ اب نہ وہ تو ہے نہ میں ہوں نہ وہ ماضی ہے فراز. وہ کوئی ادیب آدمی تھا. نہ اب وہ تو ہے نہ میں ہوں نہ وہ ماضی ہے فراز, تو دو تمناؤں کے سائے کیوں حجابوں میں ملے, کیوں سرابوں میں ملے,
کیوں سرابوں میں ملے,
کیوں سرابوں میں ملے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اس ملک کی عوام بہت اچھی.
یعنی وہ یہ طے کیے بیٹھے تھے کہ اب کے جو ہم بچھڑے تو شاید
کبھی خوابوں میں ملیں. ٹھیک ہے نا, تو دو تمناؤں کے سائے کیوں سرابوں میں ملے, تو سب کچھ ہو سکتا ہے. آغا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کے ایوانوں کے قریب آپ کے قائد رہتے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے معاملات کو.
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اوپر سے خراب ہیں, نیچے تک بہتر ہو سکتے ہیں اگر مقتدر قوتیں چاہیں.
کوشش کریں اور مخلصانہ انداز میں کریں تو جاری. اگر چونکہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے وقت کے اختتام کی طرف بھی اور ذمہ داریوں کے حوالے سے, عسکری آرگنائزیشن پاکستان اپنے سرزمین سندھ پر کام کرنے والی مکتب اہل بیت کے ساتھ وابستہ بہت براڈ مائنڈڈ تنظیم ہے, اتحاد بین المسلمین کی حامی اور قائل ہے. اس راہ میں سال بھر پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں, برادران اہل تشیع اہل تسنن مل کے یوم القدس مناتے ہیں اور دیگر ایام میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اس حوالے سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے, اخلاقی اور علمی انحطاط کو دور کرنے کے لیے, اتحاد بین المسلمین کے حقیقی قیام کے لیے, اتحاد بین المومنین کے حقیقی قیام کے لیے ذمہ داری کیا ہے, کیا کیا جائے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں اور کچھ صورتحال بہتر ہو سکے.
یہ سمجھیں کہ ابھی تک جتنے سوالات پوچھے گئے میں سمجھتا ہوں اس سے سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کس طرح سے اور کیسے کیا جائے, ایک راہ عمل کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں بہت سارے اس میں حل بتائے جاتے ہیں, میں اکیڈیمکلی گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا, پریکٹیکلی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کہ میں اور آپ ہم کیا کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر ہماری جو بنیادی ترین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہم اسلام کی صحیح جو انٹرپریٹیشن ہے, جو عالمگیر اور آفاقی سوچ ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں, اور جو ہمیشہ معاشرے میں یہ جو مذہبی عصبیت ہے اس کی جو بنیادی کاز اور وجہ ہے وہ ہے مذہبی جہالت ہے. یعنی ہم اس گلوبلائزیشن کے دور میں رہ تو رہے ہیں لیکن آج بھی استعماری سازش کے تحت ہم ایک دوسرے کو نہیں جان پا رہے ہیں کہ ہم میں کیا ہوں اور آپ کیا ہیں. آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں کہ جب میں شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی میں میرا اپائنمنٹ ہوا تو میں نے چونکہ میرے سامنے ہر طبقے فکر کے لوگ ہوتے ہیں, میں ویسے تو چھوٹا سا آدمی ہوں, اللہ رب نے ایک اپارچونیٹی ایسی دی ہے, ایک یونیک سی اپارچونیٹی دی ہے, شاید پاکستان میں کہیں یہ اپارچونیٹی کسی اور شیعہ اسکالر کو شاید حاصل نہ ہو. میں تو اسکالر نہیں ہوں, طالب علم ہوں, کہ میرے سامنے آغا صاحب جانتے ہیں آغا ڈومکی صاحب کہ خیرپور نہیں پورا سندھ سے ہر مکتب فکر کے یہاں تک کہ اس شخص کو جس کو مارا گیا جس کا مرکز ہے اس کا بھی شیخ الحدیث استاد الحدیث وہ بھی, یعنی آپ میرے اشارہ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بحث طالب علم اور سرکاری ملازم کے طور پر زیادہ کھل بات نہیں کر پاؤں گا, ہر طبقے کے وہاں علماء کرام موجود ہوتے ہیں. حالت یہ ہے, جہالت کے عالم یہ ہے کہ رات کو مجھے کال آتی ہے کوئی مہینے کے بعد ہے, کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا کیوں, کہ دیکھیں نا خیرپور میں واحد ایک اہل حدیث مسجد ہے کسی برج کے نیچے, اور اس کے علاوہ ایک ٹیچر اور ہیں فلاں نیچرل سائنسز کے, اور آپ دوسرے ٹیچر آپ آ گئے ہیں سمجھ مجھ سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کی گفتگو سن کے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جو ہے نا اہل حدیث ہیں. تو میں اس سے یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ اتنی جہالت ہے کہ مجھے اور آپ کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے آج بھی نہیں سمجھ پائی ہے. تو جیسا اخلاق صاحب نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اسلام کی اس آفاقی اور عالمگیر سوچ جس کے ہم اور آپ علمبردار ہیں اور حقیقی طور پر ہیں, ہم یہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں. ایک یہ مسئلہ پہلا حل ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں ادارے ہیں تعلیمی, ان کی جو آئسولیشن ہے, ان ٹرم آپ آرگنائزیشن, ان ٹرم آپ کہیں کہ فلاحی جتنے بھی این جی اوز یا مختلف, اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے لمیٹیشنس کھینچی ہیں ہمارے آپس میں, اتنی لمیٹیشنس کھینچی ہیں کہ ہر کوئی اپنے گونسلے سے تیار ہو کے باہر آ رہا ہے. مثال میرا تعلق گلگت سے ہے. گلگت میں ایک انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں اپائنمنٹ ہوگا تو آپ گلگت 4 کلومیٹر کے اندر جو سیکٹیرین وہ کیسے ختم کریں گے. میں نے کہا یہ سارے آپ کی وجہ سے ہیں. تو جو نیچرل سائنس کی ڈین تھی وہ کہنے لگے کیا مطلب ہے آپ کا. میں نے کہا آپ نے دین کو تعلیمی اداروں سے نکالا ہے اور گونسلوں میں دیا ہے. جب گونسلوں میں دیا تو گونسلوں میں جو لوگ پرورش پاتے ہیں, پروان چڑھتے ہیں, وہ گونسلے میں نکلیں گے. وہیں وہ مرغوں والی عادت ہوتی ہے, مرغا کبھی لڑے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ پھر معاشرے میں آیا تو لڑائی ضرور ہوتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان تعلیمی اداروں کو اتنا عام کریں, ہم شیعہ بحیثیت شیعہ بھی ہم اپنی خاص پاکٹس کے اندر اس کو بند نہ کریں, اس کو لے جا کے دنیا کے سامنے پیش کریں. تو مجھے پورا یقین ہے جس طرح افریقہ میں, جس طرح سے ویسٹ میں تشیع کو, اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے, وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی اس کو قبول کیا جائے گا اور اس سے مذہبی منافرت اور عداوتیں اور لڑائیاں کم ہوں گی
انشاءاللہ. قبلہ مختصر پیغام آپ کا حل کی جانب, ذمہ داریاں کیا ہیں, ان سے چیلنجز سے کیسے نمٹا جائے؟
کس چیلنج کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ چیلنجز تو بہت
ملا کے بات کر رہے ہیں, ملا کے بات کر رہے ہیں, دہشت گردی, علمی انحطاط, فکری اور اخلاقی پسند ماند گئی, یہ سب کو سامنے رکھتے ہوئے.
دہشت گردی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہیومینٹی کو, اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو یعنی پاکستان کی ریاست کو اپنی پالیسی کو جو کہ لیاقت علی خان سے وہ رہی ہے امریکہ نواز, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور اسے حالات حاضرہ کو دیکھنا چاہیے کہ اب دنیا کا منظر نامہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, ایک نیا بلاک, ایک نیا منظر نامہ سامنے آ رہا ہے. تو ہم پاکستان کو بینگ اے اسٹیٹ اس طرف جھکاؤ رکھنا چاہیے. یہ تو ہو گیا عالمی دہشت گردی کے تناظر میں میں جو سمجھتا ہوں حل, کہ ریاست پاکستان ریوزٹ اور ریویو کرے اپنی پالیسی کو جو کہ لیاقت علی خان سے آج تک ہے. سیکنڈ یہ کہ اتحاد امت کیسے ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی, اختلافات 1400 سال سے ہیں اور وہ رہیں گے, وہ حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, جو مسائل ہیں تشیع اور تسنن کے مابین, دیکھیں نا مکاتب اسلامی تو جنرلی دو ہی ہیں اسلام کے
جی.
تکفیریوں کو تو ہم کوئی مکتب سمجھتے نہیں. تو میں جب بھی بات کرتا ہوں اتحاد امت کی تو اس میں یہ دو مکاتب میرے ذہن میں ہوتے ہیں, تسنن اور تشیع.
1973 کے کنسٹیٹیوشن میں بھی دو ہی فرقے جی قبول جی کیے گئے, تیسرا کوئی فرقہ جی موجود نہیں ہے.
تو تشیع اور تسنن جو کہ 1400 سال سے دو مکاتب ہیں اور ان میں آج تک کسی نے دوسرے کی تکفیر نہیں کی, ٹھیک ہے, آج تک کسی نے دوسرے کو قتل نہیں کیا. اختلافات رہے اور وہ رہیں گے, مگر بینگا مسلم ہوٹ کے ان کو باقاعدہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا چاہیے اس اصول پر کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی, اختلاف میں وحدت کو تلاش,
اختلاف و امتی رحمہ.
ہاں, نمبر 3, علم سے ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے, فیئر کا شکار نہیں ہونا چاہیے. علم ہوتا ہے, علم انسان کا ورثہ ہوتا ہے, کسی مذہب کا نہیں ہوتا. اسے ایڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اسے اختیار کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں.
قبلہ مقصود صاحب, حل کی جانب اور اپنے یہ جو ذمہ داریوں کے حوالے سے.
میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بیماری کا علاج کہتے ہیں کہ بیماری کی تشخیص آدھا علاج ہے, پہلے تو ہم بیماری سمجھیں پھر اس کے بعد علاج سمجھیں. چونکہ بیماری جو ہے وہ میری نظر میں طاغوتی نظام ہے اور سامراجی نظام ہے, اور اس کا حل بھی میں اسی انداز میں تجویز کروں گا کہ اس نظام کے مقابلے میں ہم جو نظام ولایت کے علم بردار ہیں دو کام ہم نے کرنے ہیں. ایک تو معاشرے کو ہم نے سمجھانا ہے کہ یہ جو طاغوتی نظام ہے اس کی برائیاں کیا ہیں, اس کے عیوب کیا ہیں, اور اس کا جو متبادل نظام ہے اس نظام کی اچھائیاں کیا ہیں. یعنی ہم نے لوگوں کو شعور دینا ہے, باشعور قوم ہم نے تیار کرنی ہے جسے سامری اور ہارون علیہ السلام کا فرق سمجھ میں آئے. ایسی قوم جو اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دے اور سامری کے پیچھے بھاگنے لگے, چونکہ وہ جادوگر بہت اچھا ہے اور اس کو جادوگر اور نبی کا فرق سمجھ میں نہ آئے, تو اس سے ہر قسم کے دھوکے کی توقع کی جا سکتی ہے. پاکستان میں بے شعوری کی وجہ سے ہر یہاں مداری آیا اور اس نے اس قوم کو نقصان پہنچایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ باشعور قوم اور باشعور قوم کے ساتھ ساتھ شعور دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتانا ہوگا قوم کو کہ انہیں میدان عمل میں رہنا چاہیے. میرے خیال میں جو مشکل ہے وہ یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے, سب سے پہلے ہمیں شعور بیدار کرنا چاہیے, شعور کی ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے, اور شعور کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے میدان عمل میں آ کر ان تمام چیلنجز کا, ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے.
سلامت رہے ماشاء اللہ. برادران, آپ نے ہمارے بزرگان کی گفتگو سنی, زیادہ مسائل پر ہم بحث نہیں کر سکے. تقریباً تین ہی چیلنجز کو بیان کیا گیا, عالمی دہشت گردی اور علمی فکری اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے امت مسلمہ کا انحطاط, اور جو تیسری بات بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ امت مسلمہ میں اتحاد بین المسلمین بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ جو خواب ہے وہ شرمندہ ہے تعبیر ہونا چاہیے. ہمارے بزرگان نے ڈاکٹر سجاد رئیسی صاحب, قبلہ ڈاکٹر مسعود جمال, قبلہ آغا مقصود ڈومکی صاحب کہ اسلام کی آفاقی عالمگیر سوچ کو عام کیا جائے, فکری وسعت اور دلیل کی قوت کو رواج دیا جائے, اور ڈاکٹر مسعود جمال صاحب نے فرمایا کہ حکومت کو اب اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے عالمی مسائل کے تناظر میں, اور جو ہے وہ علم انسانی ورثہ ہے, اسے حاصل کرنے میں ہچکچانا, شرمانا یا اسے کسی ایک سبجیکٹ میں یا دو چار رخوں پر محدود کر دینا وسعت دینی چاہیے. قبلہ نے فرمایا کہ طاغوت نظام کی برائیوں کو آشکار کیا جانا چاہیے, الہی نظام کی خوبیاں اور شعور کو عام کیا جانا چاہیے. اور الحمدللہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کی بارگاہ میں اس بات کا, تمام شرکاء کی بارگاہ میں اعتراف کرتے ہوئے کہ عسکریہ آرگنائزیشن پاکستان ان تمام جہات میں اپنے مقدور بھر اپنی توانائی کے حساب سے کام کر رہی ہے, اور یہ جو انوار ولایت کنونشن میں مذاکرہ ہوا ہے انشاءاللہ اس کو مزید وسعت دی جائے گی. مجھے جو ہے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ہم اس مذاکرے کو سمیٹتے ہوئے ختم کریں گے کہ قوم وہ قوم ہے جو عزم کی متوالی ہے, قوم وہ قوم ہے جو عزم کی متوالی ہے, بے عمل قوم کی قرت نہیں قوالی ہے, موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے, دین کو ہم نے فقط بین بنا رکھا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عملی میدان میں ہم آگے بڑھیں. دو چار منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, اگر آپ حاضرین کے طرف سے کوئی سوال کسی بزرگ سے کرنا ہو یا اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہو تو 10 منٹ تقریباً ہمارے پاس یہ سوال جواب کے لیے ہمارے بزرگان حاضر ہیں, اور وہ انشاءاللہ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد, بلند تر صلوات. سوال انہی مسائل پر ہو, ٹو دا پوائنٹ ہو تاکہ بات کرنے میں بھی آسانی ہو اور مسئلہ مزید جو ہے وہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈوکیٹ حاکم علی حسینی, میرا سوال ہے آغا ڈومکی صاحب سے. سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب جو ہمارے شیعہ ہیں ان پہ جو مظالم اٹھتے ہیں ان کے لیے حکومت کی طرف سے ریسپانس کم مل رہا ہے, اس کے آپ خود گواہ ہیں. شکارپور کا مسئلہ ہوا, آپ روڈوں پہ نکلے, ریسپانس نہیں ملا. پھر کلندر پہ مچلا ہوا اس کا بھی کوئی ریسپانس نہیں ملا ہے. کیا آپ اس موضوع پہ تھوڑی وضاحت پیش کریں گے؟
میرے خیال میں یہاں تو کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس ملک میں, فقط ہمارے ساتھ نہیں, ہم چونکہ سامراج دشمن ہیں اس لیے دہشت گردی زیادہ ہمارے خلاف ہوتی ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن حکومت کی جو نااہلی ہے اور نااہل جو حکمران ہیں وہ سب کے لیے نااہل ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ شکارپور کا جو سانحہ ہوا وہ ان زخمیوں کا علاج آغا خان ہاسپیٹل میں ہوا, اس لیے کہ ہم وہاں پہ پیچھے سے کچھ نہ کچھ بول رہے تھے, کچھ نہ کچھ گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہے تھے, لیکن سیون شریف میں جہاں ہم نے ذرا خاموشی اختیار کی یا گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ اصل فریق آپ نہیں ہیں, وہاں تو وہ سرکاری اسپتالوں میں زخمی دھکے کھاتے رہے. وہ تو اتنا بھی ان کا نہیں ہوا جتنا شکارپور یا جیک آباد کے زخمیوں کا ہوا. تو یہاں تو پوزیشن یہ ہے کہ ابھی تک سیون کے جو شہدا ہیں ان کو چیکس بھی نہیں ملے, ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو سزا مل رہی ہے وہ تو ہمارے کمزور ہونے کی وجہ سے ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال میں شیعہ کمزور پوزیشن میں ہیں. تعداد کے اعتبار سے ہم کم نہیں ہیں, لیکن غیر منظم ہونے کی وجہ سے ہم کمزور ہیں, اور کمزور کی بات کوئی نہیں سنتا, طاقتور کی بات یہاں سنی جاتی ہے. یہاں اہل سنت بھی کمزور ہیں, یہاں شیعہ بھی کمزور ہیں, اور دیوبندی مسلک چونکہ پاورفل ہے اس لیے ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود اس ملک پہ ان کا اقتدار ہے اور ان کی بڑی حیثیت ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں اس کمزوری سے نکلیں تو ہم نے بھی طاقت کا محور جو ہے وہ بدلنا ہوگا, ہم نے بتانا ہوگا کہ ہم خود کو اپنی کمزوری کو کیسے طاقت میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور نااہلی کی جہاں تک بات ہے تو ان حکمرانوں کو بھی آپ کوئی بھی مطالبہ تب منوا سکتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہو, جب آپ کے پاس پاور ہو. جتنی طاقت ہے اب آپ کے پاس اتنی آپ کی بات سنی جاتی ہے, جب مزید آپ کے پاس طاقت آئے گی تو آپ کی بات مزید سنی جائے گی. آپ دہشت گردی کو تبھی روک سکتے ہیں, آپ سامراجی مداخلت کو تبھی روک سکتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس بات میں بڑا وزن ہے. پاکستان جب تک امریکی بلاک میں شامل ہے, امریکی غلامی سے نہیں نکلتا, اس وقت تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اگر ہمارے پاس پاور ہو تو ہم گورنمنٹ کو مجبور کریں گے کہ آپ امریکی بلاک سے نکلیں اور اینٹی سامراجی بلاک کا حصہ بن جائیں, جس میں چین ہے, جس میں روس ہے, جس میں ایران ہے, جس میں اور بہت سارے ممالک ہیں, جس میں شام ہے. اگر پاکستان سامراجی بلاک سے نکل کر چائنا کے بلاک میں اور اینٹی سامراج بلاک میں آ جاتا ہے تو پاکستان سے یوں سمجھے کہ 90-95% دہشت گردی ختم ہو جائے گی.
انشاءاللہ. اور کوئی سوال اگر حاضرین کی طرف سے؟
دستار علی چانڈیو, کھیرپور شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی سے. میرا سوال علم کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں,
کن سے جواب چاہتے ہیں آپ؟
میں ڈاکٹر سجاد رئیسی صاحب سے جواب لینا پسند کروں گا کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں اور جتنے بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اصول علم کے حوالے سے, سب کا زور جو ہے وہ انجینئرنگ اور میڈیکل سائنس پہ ہے, جبکہ ہمارے سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ سوشل سائنس کے مطابق ہے, اور ان کے مطابق کو ہمیں ان مسائلوں کا حل چاہیے. حل کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں ہے جو کوئی ایسا پروگرام لے کے آئے کہ سوشل سائنس میں زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایڈمیشن لیں, اور نہ ہی اسگریا کا جو بھی ایجوکیشنل پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے تھرو بھی وہ پروموٹ سیم ہی کر رہے ہیں جو کیپیٹلزم کے تھرو ڈاکٹرز اور انجینئر ہو رہے ہیں. اگر ہم دنیا کی ترقی پسند کنٹریز کو دیکھیں کہ وہاں پہ میڈیکل اور انجینئرنگ جو ہے نا وہ 7th اور 8th پوزیشن پہ ہے. جتنے بھی لوگ جو بھی تبدیلیاں اور پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, ان کے جو لیڈرس ہیں, سب جو ریسرچ ہو رہی ہیں وہ سب سوشل سائنس کے اوپر ہو رہی ہیں, ہمارے یہاں یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟
یہ بہت پیارا سوال ہے کہ میرے ایک دوست پاکستان اسٹیل مل میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر لگے, تو میں جو اسٹیل مل میں جاب کرتا ہوں ساتھ باندھ کے معذرت چاہتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد اس نے جاب چھوڑ دی. میں نے اس سے کہا کہ جاب کیوں چھوڑی؟ کہنے لگے جو پالیسی میکرس ہیں اوپر وہ باہر لوہار ہیں, تو ہم چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہماری جو کہ منحص القوم, جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو چیز ہم سے مفقود ہو چکی ہے ہمارے درمیان نہیں ہے, تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس طرح سے پالیسیز بنائی ہیں کہ دنیا کو یہ چمک دکھائے کہ آپ کی کامیابی صرف اسی میں ہے. دیکھیں نوجوانوں کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ تو بہتر جانتے ہیں لوگوں کے نظریات, افکار, جو بنتی ہیں نا وہ سوشل سائنسز بنتی ہیں، نیچرل سائنسز سے آپ کی افکار نہیں بن سکتی ہیں. جب آپ کی افکار ہی نہیں ہیں، آپ میں نحسل قوم ایک بافکر قوم ہی نہیں ہے، میں نحسل قوم کے نوجوان آپ کے اندر وہ شعور ہی نہیں ہے، تو پھر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ انجینئر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہ بنیں، وہ سب صحیح ہے، لیکن قوم کا ارتقاء، فکری ارتقاء کا دار و مدار زیادہ تر وہ سوشل سائنسز میں ہوتے ہیں. تو پالیسی میکرز جو ہیں وہ خود سوشل سائنسز کو نہیں چاہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال دوں کہ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن ایک منسٹر سے مشرف کے دور میں فیڈرل منسٹر ایجوکیشن تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ باضابطہ طور پاکستان سے جتنے سوشل سائنسز کے سبجیکٹ اس کو ختم کر دیا جائے، ان کی پوری کوشش رہی. اس نے کہا اسلامیات ختم کر دو، اس نے کہا کہ پاکستان اسٹڈیز ختم کر دو، یہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اس نے کہا صرف ٹیکنالوجی میں آپ قوم کو آگے لے کے جاؤ تو قوم ترقی کر سکتی ہے. تو ہمارے رؤسا، ہمارے حکمران، ہمارے پالیسی میکرز، ان کی فکر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پڑھا تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی ڈاکٹر انجینئر بن کے، باقی سوشل سائنسز میں آپ جو ہے نا کچھ نہیں بن سکتے ہیں. وہ فکر پینیٹریٹ کر گئی ہے سوسائٹی میں، نوجوانوں میں، اور نوجوان بھی چاہتے ہیں کہ ہم سوشل سائنسز سے دور بھاگیں. ایک خاص پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت ہمیں سوشل سائنسز سے دور کیا گیا، اسی لیے ہم فکری انحطاط کے شکار بھی ہیں.
بہت بڑی نوازش. یقیناً آپ دوستوں کے ذہنوں میں کافی سوالات ہوں گے، ہمارے بزرگان سے آپ بحث کرنا چاہیں گے، پوچھنا چاہیں گے، مگر چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ کہ دیگر سوالات پوچھنے اور جوابات دینے کا وقت نہیں ہے. ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین آغا امیر مقصود ڈومکی صاحب کے کہ انہوں نے وقت نکالا اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو میں حصہ لیا. ڈاکٹر مسعود جمال خانزادہ صاحب تشریف لائے اور اپنے زرین خیالات سے نوازا اور بہترین تجاویز ارشاد فرمائی. ڈاکٹر سجاد رئیسی صاحب کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں کہ تشریف لائے. آپ تمام دوستوں کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے مسلسل دھیان کے ساتھ سنا. انشاءاللہ کافی وسعت فکری پیدا ہوئی ہوگی. اور برادر دستار علی چانڈیو صاحب نے جو آخری سوال کیا وہ یقیناً ہمارے جو بچے ہیں، جو زیر تعلیم ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں صرف یہ نہ سوچیں کہ کون سے مثلا ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے یا سول انجینئر بنیں گے اور مال کہاں سے زیادہ کمائیں گے، بلکہ سماجی مسائل کے حل کے لیے، معاشرتی مسائل کے حل کے لیے، فکری انحطاط کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سوشل سائنسز کی طرف جانا پڑے گا، اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا پڑے گا. جو یہاں پر اسٹوڈنٹس تشریف فرما ہیں انہیں اس میدان میں کمر ہمت باندھنی پڑے گی، تو یقیناً ہمارے کافی مشکلات اور مسائل حل ہوں گے. آپ سب کی نوازش، شکر گزار. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.